الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة او كما قال عليه السلام ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن اور رات آتا ہے تو تم جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ جو ایسا کرے میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں اور یاد رکھیے قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے اس لیے نہ صرف بیان کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیے بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمله مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے علم اور قدرت کی مثال بیان فرمائی، آئیے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات اگر لکھے جائیں تو ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام مخلوقات لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، یعنی تمام بنی نوع انسان کی یہ ذمہ داری لگا دی جائے کہ سمندر کی سیاہی سے لکھتے ہوئے اللہ کے علم اور قدرت کے کلمات لکھتے چلے جاؤ، تو فرمایا تب بھی اگرچہ تمام مخلوق بیٹھ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم و قدرت کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا، خاص سمندر کتنا ہی وسیع و عریض کیوں نہ ہو، وہ بہرحال متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کلمات اور اللہ تبارک و تعالی کی معلومات یہ غیر متناہی، ان لمیٹڈ ہیں، اور متناہی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو محاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم و حکمت کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ یہود نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت سے نوازا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات موجود ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، یعنی جسے حکمت مل گئی گویا کہ اس کو خیر کثیر مل گئی. اور پھر تم یہ بھی کیوں کہتے ہو کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت موجود ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ترجمہ کنز الایمان، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. یعنی ادھر تم بات کرتے ہو کہ خیر کثیر مل گیا اور ادھر کہتے ہو کہ تھوڑا سا علم مل گیا. اگر خیر کثیر مل گیا تو سارا علم آ جانا چاہیے. تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر دی گئی ہے، یہ بات یقینی ہے، اور آپ کا علم تو بہت عظیم علم ہے. تمام مخلوق کا علم آپ کے علم کے مقابلے میں لایا جائے تو ایک قطرہ ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق کے علم کے مقابلے میں سمندر ہے، لیکن آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اس طرح بھی نہیں ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو، کیونکہ قطرہ کی نسبت سمندر کی طرف متناہی کی نسبت متناہی کی طرف ہے، اور آپ کے علم کی نسبت اللہ کے علم کی طرف متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے، یعنی ایک چیز جو لیمیٹڈ ہے اس کی نسبت انلیمیٹڈ کی طرف کر دینا ہے. اس کی نظیر، اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ترجمہ کنز الایمان. اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے سات سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ذریعے سے اپنی عزت اور اپنی عظمت کو، اپنے علم کو اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کو اکٹھا کر لیا جائے، پوری زمین میں جہاں جہاں بھی جس جس خطے میں بھی درخت موجود ہیں سب کے سب ایک جگہ جمع کر لیے جائیں اور ان کی کلمیں بنا دی جائیں جن کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، جو کھربوں سے بھی کھربوں گنا زیادہ ہوں، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ ساتوں سمندر، یہ حدیث کے اندر سات سمندر کا ذکر ہے، تو کہا کہ اگرچہ سات سمندر، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں بھی سات سمندروں کا ذکر، تو کہا کہ وہ سمندر اگرچہ سات ہوں سب کا پانی جمع کر لیا جائے، لیکن عظمت الہی اتنی بڑی ہے کہ عظمت الہی عز و جل کے کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے، کیونکہ سمندر سات ہوں یا کروڑوں ہوں جتنے بھی ہوں بہرحال وہ محدود ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا، کہیں نہ کہیں کوئی آخر اس کا موجود ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ لقمان کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ مشرکین نے کہا قرآن ایک کلام ہے اور یہ ان قریب ختم ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر خشکی کے ہر درخت کی کلمے بنا لی جائیں اور اس سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور اس کے ساتھ سات سمندر اور بھی ملا لیے جائیں، تب بھی یہ کلمے ٹوٹ جائیں اور سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے عجائبات اور اس کی حکمت اور اس کے علم کے جو کلمات ہیں جو اس کی قدرتیں ہیں تب بھی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس کا دوسرا محمل یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ سے علماء یہود نے اکٹھے ہو کر یہ بات کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی تو اسے گویا کہ خیر کثیر دی گئی، پھر آپ یہ کیسے فرماتے ہیں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، یعنی آپ کا یہ کہنا کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ جب کہا تو حالانکہ ہمیں تو توریت کا علم دیا گیا ہے اور توریت میں ہر شے کا علم موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، یعنی گویا کہ ہم یوں کہہ لیں کہ محاصل یہ ہے کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے اتنی ہی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو کلمات اللہ کا لفظ آیا ہے، کلمات اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمتیں ہیں جو جنت میں اہل جنت کو دی جائیں گی، یا اس سے مراد وہ امور ہیں جو لوح محفوظ کے اندر مذکور ہیں، یا اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی وہ معلومات ہیں کہ جو غیر متناہیہ ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کی اس مثال اور گفتگو سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر دی گئی، یہ بات یقینی ہے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو علم کی دولت بھی نصیب فرمائی، اور آپ کا علم بہت عظیم علم ہے، تمام مخلوق کا علم آپ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام مخلوق کے مقابلے میں سمندر ہے، لیکن آپ کا علم جب مقابلہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے لایا جائے تو فرمایا کہ حضور نبی علیہ السلام کے علم اور اللہ کے علم میں یہ نسبت نہیں، کیونکہ قطرے کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے یہ متناہی کو غیر متناہی کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم یہ غیر متناہی ہے، انلیمٹڈ ہے، اس کے اندر کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا مثال دے کر کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کے کلمات، اس کی قدرت کے کلمات، اس کی معلومات کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ تمام مخلوق بھی لکھنے بیٹھ جائے، ہر چیز فنا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے علم کے کلمات کا احاطہ نہ کر سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی اور علم غیب سے نوازا، ما کانا وما یکون کا بتدریج علم عطا فرمایا۔ اس عقیدہ پر قرآن و حدیث کی کثیر نصوص موجود ہیں، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام علیہ مرضوان سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا رہا ہے۔ اس عقیدہ پر بعض دلائل پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور ایک تیسری آیت مبارکہ میں جو سورہ یوسف میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ترجمہ کنز الایمان، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. اور سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، ترجمہ کنز الایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اس آیت مبارکہ سے پتا چلا، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ انہیں خاص عیوب پر پوری اطلاع دیتا ہے اور اعلی درجہ کا کشف بھی عطا فرماتا ہے، اگرچہ بعض اولیاء اللہ کو بھی علوم غیبیہ بخشے جاتے ہیں مگر نبی کے واسطہ سے. یعنی ایسا نہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی علوم غیبیہ کا انکشاف ڈائریکٹ فرماتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے ولیوں کو بھی علوم غیبیہ پر اطلاع دیتا ہے تو نبی کے واسطہ سے دیتا ہے، پھر بھی نبی کا علم ان کے علم سے اعلیٰ ہے. اور ایک اور آیت مبارکہ میں جو سورہ آل عمران میں موجود ہے، فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اس غیب سے وہ غیب مراد ہے جو دلائل سے بھی معلوم نہ ہو سکے، جیسے آئندہ واقعات اور ان چیزوں کا علم جو اللہ کا اپنا غیب ہے. اس کی تفسیر اس آیت سے ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، ورنہ جو غیب دلائل سے معلوم ہو سکے جیسے اللہ کی ذات و صفات پر تو ایمان لانا یہ ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، اور بغیر علم ایمان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ پر غیب کے ذریعے سے ایمان لانا یہ ایسا غیب ہے کہ جو غیب دلائل سے معلوم ہو سکے، اور اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. اور مزید آگے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری ساری امت کو پیدائش سے پہلے مجھ پر پیش فرمایا اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا. منافقوں نے اس بات شریف کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور بولے کہ ہم در پردہ تو کافر ہیں، یعنی ظاہر کچھ کرتے ہیں باطن کچھ ہے، مگر حضور ہم کو مومن سمجھے ہوئے ہیں، اور دعویٰ یہ کہ لوگوں کی پیدائش سے پہلے آپ مومن و کافر کو پہچانتے ہیں. تو اس بات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم پر تان کرتے ہیں، اچھا آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات میں سے جو چاہو پوچھ لو. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا باپ کون ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذافہ. پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے، آپ کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. تب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ اس قسم کے تانوں سے کیا باز رہو گے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس سے چند مسائل معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے ہر واقعہ کی خبر دی اور اپنے خاص غیب پر مطلع فرمایا، اور دوسرا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی پوشیدہ باتوں کی بھی خبر ہے جس کی خبر دوسروں کو نہیں ہوتی۔ حذافہ کا عبداللہ کا باپ ہونا یہ وہ پوشیدہ خبر ہے جس کی خبر سوا ان کی ماں کے کسی اور کو نہیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے، اس کی عنایت سے یہ بھی جانتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو وہ بتائے۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو روز روشن کی طرح واضح ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان معلومات کی خبر دیتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے ان کو عطا فرمائی، جیسا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی کتاب الجامع الصحیح للبخاری میں حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم میں ایک جگہ پر موجود تھے، پس فرمایا ہم کو ابتدائے پیدائش کی خبر دی یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون کون جنت میں جائے گا اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جو جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارک جو بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بحالت علالت بلایا اور ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی، یعنی یہ کہا کہ میں اس مرض میں وصال کر جاؤں گا۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، پھر آپ نے ان کے کان میں کچھ اور فرمایا تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگیں۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ خاتون جنت سے رونے اور پھر ہنسنے کی وجہ دریافت کی، تو حضرت زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلی بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا اس مرض میں وصال ہوگا جس کی وجہ سے میں رونے لگی۔ پھر دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی فرمائی اور مجھے فرمایا کہ پھر میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، تو میں اس بات پر ہنسنے لگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سیدت النساء سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات شریف کا بھی علم معلوم تھا کہ وہ کب وفات پائیں گی۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی کہ آپ کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے ایک سوال کیا، تو میں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے علم نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فعلمت ما بین المشرق والمغرب، اور دوسری روایت میں موجود ہے فعلمت ما بین المشارق والمغارب، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں ہے، یہ سب کا سب مجھ پر منکشف ہو گیا۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث مبارک ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع تھا، ایک روز پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر کی طرف نکلے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، عصا تھا، اور میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عمر، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یعنی نشان لگاتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ اے عمر، کل فلاں کے یہاں مرنے کا مقام ہے، پچھڑنے کی جگہ ہے، یہاں کل فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگاتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا کہ جہاں جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے مرنے کے نشانات لگائے تھے وہاں پر ہی وہ مرے اور ذرا اس نشان سے متجاوز نہ ہوئے۔ یعنی جہاں جہاں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے اگلے روز دیکھا تو وہیں وہیں پر وہ کافر پڑے ہوئے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدرسہ چینل کے ناظرین، ان آیات و احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کر دخول جنت و نار تک صحابہ کرام علیہ مرضوان کو خبریں بھی دیں، بعد از وصال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دیں، کون کب مرے گا، کل کیا ہوگا، مشرق و مغرب کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عطا کیا گیا۔ ان آیات و احادیث کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، جب علم غیب کی نفی کرنے والی اور اثبات کرنے والی دونوں قسم کی آیات موجود ہیں تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ علماء فرماتے ہیں محمل بیان کیا جائے گا تاکہ دونوں قسم کی آیتوں پر ایمان لایا جائے، یہ نہیں کہ نفی کی آیتیں تو مان لی جائیں اور اس بات کی آیتوں کا انکار کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام اور آئمہ دین نے دونوں طرح کی آیات کے جدا جدا محمل بیان فرمائے، جن کا خلاصہ یا جن کا محاصل یہ ہے کہ جن آیات میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اثبات ہے وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا سے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا، اور جہاں علم غیب کی نفی ہے وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے بغیر ذاتی طور پر سرکار دو عالم علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے۔ تو فرق یہ ہوا کہ اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے، اور اسی طرح اللہ کا علم غیر متناہی ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں متناہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی علم و قدرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔